الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقرن في قلوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. دوسری پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ رسول وسلم مبارک علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ دو خطبات میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ مسلمانوں کو جہالت اور جاہلیت سے نکل کر علم کے نور اور وحی کی روشنی کی راہ پر آنا ہے، یہی ان کی بنیادی ضرورت ہے. اس حوالے سے آج انشاءاللہ اپنے اس موضوع کو سمیٹیں گے. نبی کریم گزشتہ خطبے میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی کہ انسانی معاشرے میں پائی جانے والی قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم روایات اور خود ساختہ تصورات اور خیالات کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے جاہلیت قرار دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے چار چیزوں کو جاہلیت کی علامت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں چار کام ایسے ہیں جو جاہلیت کے کام، لا یترکونہن، اور مجھے خدشہ ہے کہ لوگ عمر گزار دیں گے لیکن یہ چار چیزیں جاہلیت کی ان کے اندر سے نہیں نکلیں گی. الفخر فی الاحساب، باپ داداؤں کی نسبت پر فخر، جس کو ہم کہتے ہیں پدرم سلطان بھول، میں فلاں کا بیٹا ہوں. والطعن فی الانساب، اور نسب کی وجہ سے گھٹیا ہونے کا طعنا، تم کس کے بیٹے ہو مجھے پتا ہے. والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کی چال پر بارش کا انحصار، ستاروں سے بارش کی طلب اور امید. والنیاحہ، اور میت پر بین کرنا. یہ چار کام نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جاہلیت کے کام قرار دیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں العدوہ کو بھی شامل کیا گیا ہے کہ بغیر اذن الہی بیماریوں کا ایک دوسرے کی طرف منتقل ہونا، یہ بھی جاہل، یہ تصور بھی جاہلیت کا تصور ہے. اور نسب کی نسبت سے کسی کو تان دینا اس قدر پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کہ حضرت معرور ابن سوید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لقیت ابا ذر بر ربضہ، ربضہ گاؤں جو مدینہ منورہ کے شمال میں تھا، وہاں میری ملاقات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوئی. وعلیہ حلت وعلی غلامہ حلت، میں نے دیکھا کہ جیسا جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہے ویسا ہی ان کے خادم نے پہنا ہوا، تو تھوڑی سی مجھے حیرانی ہوئی. فسألتہ عن ذلک، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، دونوں کا لباس ایک جیسا ہے. تو فقال، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تھوڑی سی بات بڑھا، تھوڑی سی بات، انی سابقت رجلا، بس آپ بڑھاتے ہیں ابھی یقین زیادہ بڑھا، انی سابقت رجلا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا خادم ہے، ایک دن کسی بات پر میں نے اس کو تانا دیا، فعیرتہ بأمہ، اور میں نے اسے کہا یبن السودا، اے کالی ماں دے پترا، یہ جملہ میں نے کہا. تو فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے سن لیا، تو آپ نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بأمہ، آپ نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی ہے. انظر فإنک لیس بخیر من احمر ولا اسود الا ان تفضله بالتقوى، دیکھو گورا ہونا یا کالا ہونا اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، فضیلت تقوی کی بنیاد پر میسر آتی ہے. ان نمر انفی کا جاہلیہ، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے اندر سے جاہلیت کی بات ابھی تک نہیں گئی. اخوانکم خولکم، خولکم یہ تمہارے جو ماتحت ہیں، خادم ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کے تحت انہیں تمہارا ماتحت بنا دیا ہے. فمن کان اخوہ تحت یدہ، تمہارے بھائیوں میں سے جس کے ماتحت تمہارے ان لوگوں میں سے کوئی تمہارا ماتحت ہو، فلیطعمہ مما یأکل، اسے ویسا ہی کھلاؤ جیسے تم کھاتے ہو. ولیلبس مما یلبس، اور اسے ویسے ہی پہناؤ جیسے تم پہنتے ہو. ولا تکلفوہم بما یغلبہم، اور ان کو ایسا کام نہ دو جو انہیں بری طرح تھکا دے، اور اگر ایسا کام ان کے سپرد کرو، فاعینوہم، تو چاہیے کہ ان کی مدد کرو. اس ارشاد میں آپ نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے نسب کی بنیاد پر تانا دینے کو جاہلیت کا مزاج قرار دیا. اسی طرح کسی کے انتقال پر کیے جانے والے بعض اعمال کو نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے جاہلیت کے اعمال قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لطم الخدود، جو کسی کے انتقال پر چہروں پہ تماچے مارتا ہے وہ ہمارا آدمی نہیں، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وشق الجیوب، اور گریبان پھاڑتا ہے. ودعا بدع الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار اپنی زبان پر لا کر بین کرتا ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، دو عادتیں لوگوں میں ایسی ہیں جو دراصل کافروں کا مزاج ہیں، الطعن فی النسب والنیاحت علی المیت، نسب میں کسی کو تانا دینا کہ تم فلاں ماں کے بیٹے ہو یا فلاں باپ کے بیٹے ہو، یا فلاں قوم سے تمہارا تعلق ہے گھٹیا ظاہر کرنے کے لیے، اور میت پر نوحہ کرنا، اس کو حضور نے فرمایا جاہلیت کے اور کفر کے مزاج کے اعمال. اسی طرح ریاست اسلامی کے الفاظ پر غور کیجئے، ریاست اسلامی کے صاحب کردار مسلمان حکمران کی اطاعت سے خروج اور جاہلی عصبیت کی بنیاد پر لڑائی میں کسی کی مدد دینا اور مدد کرنا، اس کو بھی حضور نے جاہلیت قرار دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من خرج من الطاعت، جو اسلامی ریاست میں، اسلامی ریاست اسے کہتے ہیں کہ جہاں ریاست کا پورا نظام قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، ایک ہے مسلمان ریاست جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، ایک ہے اسلامی ریاست جہاں تمام نظام ریاست قرآن و سنت کے مطابق، دونوں میں فرق ہے. مسلمان ریاستیں الحمدللہ دنیا میں بہت ساری ہیں، اللہ کرے کوئی اسلامی ریاست بھی بطور ماڈل سامنے آ جائے. من خرج من الطاعت وفارق الجماعۃ، اور امت کی اجتماعیت سے اس نے خود کو الگ کر لیا، فماتا، اور اسی حال میں مر گیا، مات میتتا جاہلیتا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. ومن قاتل تحت رعیت عمدیت یغضب لعصبت او یدعو الی عصبت او ینصر عصبت فقتل فقتلت جاہلیت. اور جو شخص کسی تکبر، نسلی غرور اور تکبر کے پرچم تلے کھڑا ہو کر، نسلی غرور اور تکبر کی بنیاد پر غصے میں آ کر، نسلی تعصب اور تکبر کی بنیاد پر پکار پر لبیک کہتا ہوا لڑائی میں شریک ہوتا ہے اور اس میں قتل ہو جاتا ہے، یہ اس کا قتل ہونا بھی جاہلیت کا قتل ہے. جاہلیت کی بنیاد پر یہ قتل ہوا ہے. ومن خرج علی امتی یضرب برہا وفاجرہا، اور جو میری امت کے خلاف خروج کرتا ہوا لڑائی اس طرح سے کرتا ہے کہ نیکوں اور بروں سب کو ایک ہی قطار میں کھڑا کر دیتا ہے، اور یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میری امت کا کوئی مومن ہے، کوئی صالح ہے، یا کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، اور ان پر جنگ مسلط کر دیتا ہے. فلیس منی ولست منہم، نہ میں اس سے کوئی تعلق رکھتا ہوں نہ وہ مجھ سے کوئی تعلق رکھتا ہوں. لیس منی ولست منہم، وہ میرا نہیں، میں اس کا نہیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ مسلمان آبادیوں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کیا ہیں. حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں اللہ کے حبیب نے فرمایا لیس منا من دعا الی عصبیت، جو عصبیت کی پکار پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، ولیس منا من قاتل علی عصبیت، اور جاہلی عصبیت کی بنیاد پر قتال کرتا ہے، ولیس منا من مات علی عصبیت، اور اسی عصبیت کی بنیاد پر مر جاتا ہے، وہ ہمارا نہیں ہم اس کے نہیں، وہ ہمارا نہیں ہم اس کے نہیں. ایک جنگ سے واپسی پر، ایک پانی کے مسئلے پر انصار اور مہاجرین میں سے ایک صاحب نے کہہ دیا یا لل انصار، اور دوسرے نے کہہ دیا یا لل مہاجرین، یعنی انصار کی بنیاد پر اور مہاجرین کی بنیاد پر پکار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے جاہلیت کی پکار پکارتے ہو؟ یہ جاہلیت کا انداز ہے. اور فرمایا دعوها فإنها خبیثة، چھوڑو اس کو، یہ قبیح اور ناپسندیدہ حرکت ہے کہ جاہلیت کی پکار اب بھی تمہارے اندر سے نہیں گئی. میرے بزرگوں اور دوستو، اس بات کو ذرا سمجھیے، اپنے قبیلے کو جاننا اور خاندانی اور نسبی رشتوں سے واقفیت ہونا یہ اچھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب کو جانو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا قبیلہ کون سا ہے، تمہارا خاندان کون سا ہے، تاکہ تمہیں صلہ رحمی کرنے میں آسانی رہے. قابل مذمت چیز کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ خاندانی اور نسبی رشتوں سے واقفیت یہ اچھی بات ہے. قابل مذمت چیز کیا ہے؟ قابل مذمت چیز ہے علاقائی یا قبائلی نسبت پر اس طرح سے فخر کرنا کہ دیگر قبائل کو حقیر سمجھا جائے اور دوسرے لوگوں کے نسبی تعلق کی مذمت کی جائے اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو گھٹیا سمجھا جائے، یہ قابل مذمت ہے. ایک ہے تعارف، غور کیجئے، ایک ہے تعارف اور دوسرا ہے تفاخر، دونوں میں فرق ہے. تعارف کے لیے نسبی اور قبائلی اور علاقائی نسبتیں درست ہیں، تفاخر کی نیت سے علاقائی اور نسبی یہ جو برتری ہے اور عصبیت ہے یہ غلط ہے. میں لاہور کا ہوں، میں ملتان کا ہوں، یہ پہچان کے طور پر درست ہے. یہ کسی کے نام کے ساتھ لدھیانوی ہے، کسی کے نام کے ساتھ دہلوی ہے، یہ نسبت اس پہچان کی نسبت سے تو تعلق درست ہے، لیکن اس پر فخر کرنا اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا یہ ناپسندیدہ ہے. چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایرانی آزاد کردہ غلام حضرت ابو عقبہ بیان کرتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ احدا صلی اللہ علیہ وسلم، میدان احد میں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ تھا. فضربت رجلا من المشرکین، تو مشرکین کے ایک آدمی کو میں نے جب ضرب کاری لگائی تو فقلتو، میں نے کہا خذھا منی وعن الغلام الفارسی، یہ میری طرف سے تلوار تمہیں، میں یہ تلوار تمہیں مار رہا ہوں، لو میری جانب سے، اور میں غلام فارسی ہوں. فارس کی طرف اپنی نسبت کی اپنی برتری کے اظہار کے لیے. فلتفت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا فہلا قلت خذھا منی وانا الغلام الانصاری، میرے پیارے تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ لو میری جانب سے آیا ہے وار اور میں ایک انصاری انسان. تمہیں انصاری ہونے پر فخر ہونا چاہیے تھا. علاقے کی طرف تمہاری نسبت یہ درست نہیں ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جاہلیت پر مبنی یہ انداز اتنا ناپسندیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ومن دعا بدعوى الجاہلیۃ فہو من جزاء جہنم، جو شخص جاہلیت کی پکار پر کسی کو بلاتا ہے، جاہلیت کی بنیاد پکار کسی کو بلاتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، نعوذ باللہ. قالوا یا رسول اللہ وان صام وصلى، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو. اللہ اکبر. قال وان صام وصلى وزعم انه مسلم، حضور نے فرمایا اگرچہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو اور یہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. فدع المسلمین باسمائهم بما سماهم المسلمین عز اللہ عز وجل، المسلمین المؤمنین، مسلمانوں کو ان ناموں کے ساتھ پکارو جو اللہ نے ان کے نام رکھے ہیں، یعنی مسلمان اور مومن. عباد اللہ، اللہ کا بندہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے یہ بات اس لیے واضح فرمائی کہ نسبی اور نسلی بنیادوں پر فخر یہ انتہائی ناپسندیدہ اور مہلک چیز ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، چونکہ یہ عنوان ایسا طویل ہے کہ اس پر بات کرتے ہوئے بہت بات پھیل جاتی ہے، میں چاہتا ہوں آج اس بات کو سمیٹا جائے۔ قرآن کریم میں چار مقامات پر لفظ جاہلیت آیا ہے، اگر یہ بات میں سمجھا پاؤں تو یہ میرے لیے بڑی اطمینان کا باعث ہوگی، اور آپ بھی اگر سمجھ لیں گے تو یقیناً بہت فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم میں چار مقامات پر لفظ جاہلیت آیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے رویے کو جاہلیت قرار دیا، ان منافقین کے رویے کو جاہلیت قرار دیا ہے جنہوں نے اپنی رائے کو قطعی سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول کی رائے پر ترجیح دینا چاہیے، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے پر ترجیح دینا چاہیے، اور کہنے لگے ہل لنا من الامر من شیء، کیا ہماری رائے کی کوئی وقت نہیں ہے؟ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری رائے مانی جاتی تو آج ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ یہی وہ لوگ تھے جو کفار سے مرعوب ہو کر حق کی حمایت سے گریزاں ہوئے، اور یہی محدود لوگوں کا ایک طبقہ تھا مخصوص جنہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر یقین نہ تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ، اب ذرا غور کیجیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی کو یہ اختیار باقی نہیں رہتا کہ وہ اپنی رائے سامنے پیش کرے اور اس رائے کو، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے پر ترجیح دے۔ سورہ احزاب میں ہے، ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، اللہ اور اس کے رسول کی رائے آ جانے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو اس بات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنی رائے اللہ اور اس کے رسول کی رائے پر پریفر کرے اور ترجیح دے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے پیارے آپ کے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل نہیں مانتے، ہم ان کا ایمان نہیں مانتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، ویسلموا تسلیما، اور اس کو پوری طرح سے تسلیم کرنے والے۔ تو قرآن نے کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، انہوں نے جاہلیت کا گمان کیا۔ جاہلیت کا گمان کیا ہے؟ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے نبوت میں سچے ہوتے تو آج کفار ہم پر غلبہ نہ پاتے، یہ منافقین کا خیال تھا۔ یہ گمان کے تمام احوال سے آگاہ مسلمانوں کا رب ہماری مدد کی قدرت نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، چنانچہ اس گمان کے پیش نظر مرعوب ہو کر حق کی حمایت سے وہ گریزہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی سوچ اور خیالات کو جاہلانہ سوچ اور خیال قرار دیا۔ جب آپ اپنی رائے اور اپنی رائے کو اور اپنے فیصلے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے اور فیصلے پر ترجیح دینا شروع کریں تو سمجھ لیجیے کہ آپ کی یہ سوچ اور آپ کی یہ رائے جاہلیت کی رائے۔ دوسرا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 میں الفاظ ہیں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ زمانہ جاہلیت میں نسلی اور نسبی برتری یا مالی برتری کی بنیاد پر فیصلے مختلف ہوتے ہیں، فلاں قبیلے کا آدمی قتل ہوا ہے، اس کے بدلے میں اس قبیلے کے دو آدمی قتل کیے جائیں، مالداروں کے کسی فرد نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹنے کی بجائے اس کو منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا دیا جائے گا، بس قرآن، ذرا غور کیجئے، قرآن نسلی نسبی برتری یا منصبی مراتب کی بنیاد پر فیصلوں میں موجود فرق یا ناانصافی کو جاہلیت پر مبنی عمل قرار دے رہا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو کہ مالداروں کے لیے الگ فیصلہ ہو اور نسلی برتری رکھنے والوں کے لیے الگ فیصلہ ہو اور کمزور اور غریب کے لیے الگ فیصلہ ہو. جب عدالتوں میں یہ نظام آئے گا تو قرآن اس کو جاہلیت کا نظام قرار دے گا. اور معاف کیجئے، یہ جاہلیت آج بھی اسی طرح موجود ہے جیسے دور جاہلیت میں تھی، جہاں فیصلے بکتے ہوں اور جج خریدے جاتے ہوں اور لوگ یہ برسر عام کہیں کہ ہم وکیل کرنے کی بجائے جج ہی کر لیں گے. اسے دور جاہلیت نہ کہنا یہ بے انصافی. تیسرے، سورہ فتح کی آیت نمبر 26، سورہ فتح کی آیت نمبر 26 غور کیجئے. جب مشرکین مکہ نے نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کو اپنے زیر قبضہ شہر یعنی مکہ مکرمہ میں داخلے سے روکا اور عمرہ بجا لانے کی اجازت نہیں دی تو یہ آیت اتری، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں عصبیت جاہلیت بٹھا لی اور جاہلیت کی ضد دلوں میں رکھی اور مسلمانوں کو شہر مکہ میں نہیں آنے دیا. اب ذرا غور کیجئے، جہاں اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام نظریاتی اختلاف کی وجہ سے گوارا نہ ہو، اس نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر مسلمانوں کو اپنے زیر قبضہ علاقے میں داخلے سے روک دینا، اس کو قرآن نے جاہلیت کہا. اس کو قرآن نے جاہلیت کہا کہ آپ صرف اس بنیاد پر ہمارے ملک میں نہیں آ سکتے کہ آپ مسلمان ہیں. کل کے اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ لندن سے امریکہ گئے ہوئے ایک جوڑے کو 26 گھنٹے مسلسل لاس اینجلس کے ایئرپورٹ پر روکا گیا اور ہنی مون پیکج کی رقم جو 7,000 پاؤنڈ یعنی $10,000 انہوں نے جمع کرائی ہوئی تھی وہ ضائع گئی. اور جرم یہ تھا کہ دلہن کا شوہر علی گل ترک نژاد مسلمان تھا، حالانکہ دونوں نیشنلٹی رکھتے تھے برطانیہ کی اور اس بنیاد پر ان کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں، لیکن صرف یہ جرم کہ شوہر مسلمان ہے داخل نہیں ہونے. یہ جاہلیت ہے جس کو قرآن جاہلیت کر رہا ہے، حمیت الجاہلیہ. اور چوتھے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اور میں درخواست کروں گا، مجھے وقت کا ہمیشہ احساس رہتا ہے اور کئی احادیث درمیان میں میں نے چھوڑ بھی دی اسی لیے کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے. یہ بات میں آپ سے درخواست کے طور پر کروں گا کہ اس کو ذہنوں میں جگہ دیجئے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اس آیت میں ازواج مطہرات کے ذریعے امت مسلمہ کی خواتین کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں. وہ ساری ہدایات تو آپ قرآن کریم میں 22 پارے کے آغاز میں پڑھ لیں گے، 21 پارے کا آخر اور 22 پارے کا آغاز، لیکن میں اس جملے پر، اس آیت کے اس ٹکڑے پر آپ سے عرض کروں کہ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، بلا ضرورت گھروں سے باہر مت جایا کرو، اور قدیم زمانے جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی کرو. غور کیجئے، ایک ہے زینت،
زینت کی نہ صرف قرآن نے اجازت دی ہے بلکہ گھروں میں سج دھج کر رہنے کی ترغیب دی ہے. من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق, کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے, اور کس نے حرام کی ہے وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالے ہیں. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں, ایک ہے زینت, اس کو اختیار کرنا گھر میں اپنے شوہر کے لیے اس کی ترغیب دی گئی ہے, اور ایک ہے تبرج, تبرج کو جاہلیت قدیمہ قرار دیا گیا ہے. اور تبرج کیا ہے؟ تبرج ہے اپنی زینت اور جسمانی محاسن غیر محرموں کو دکھانے کے لیے بن ٹھن کر نکلنا, جسمانی اعضاء کی نمائش, زیورات دکھانا اور ان کی جھنکار سنانا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ مارو کہ تمہارے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز غیر محرم تک پہنچے. وجہ یہ کہ گھنگرو پہنا کر اس کو نچایا جا رہا ہو. لباس کی آرائش دکھانا, چال میں ناز اور ادا, ناز و ادا, واک کیٹ, یہ کیٹ واک جو شروع ہے, اور غیر مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے خوشبویات کا کثرت سے استعمال, اور وہ افعال اور حرکات جو شہوانی جذبات میں تحریک پیدا کریں, اس کو تبرج کہتے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى, ایسا تبرج خواتین, مسلمان خواتین اختیار نہ کریں, کیونکہ یہ جاہلیت ایک قدیمہ ہے اور اسلام نے آ کر جاہلیت کا خاتمہ کیا. اور المیہ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستو کہ اس جاہلیت قدیمہ کو جدیدیت کا نام دے کر پھیلایا جا رہا ہے, جدیدیت, ماڈرنزم, اور فیشن یا برانڈ کے نام سے عورت کو انڈر گارمنٹس میں گھر سے باہر نکال دیا گیا, انڈر گارمنٹس, قمیض اتار دی گئی نیچے کی بنیان موجود ہے, شلوار اتار دی گئی نیچے کا پاجامہ موجود ہے. وہ بیچاری تو اس اظہار جاہلیت پر ہی خوش ہے, لیکن سوال ان مل آنرز سے ہے, ان کپڑے کی صنعت اور دیگر صنعتوں کے بنانے والوں سے ہے کہ عورت کے ننگے جسم کے سہارے آپ کون سا رزق حاصل کر رہے ہیں. میری دکان نہیں چلتی جب تک میں بورڈ پر کسی نیم اڑیا خاتون کی تصویر نہ بناؤں. اپنی مصنوعات کی تشہیر کے لیے عورت کو بے لباس دکھا کر جو مال و زر آپ سمیٹ رہے ہیں, یہ کیسی روزی ہے جو آپ نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کیے. کبھی اپنے ضمیر کو اگر وہ زندہ ہے تو ذرا اکیلے میں جگا کر اس سے یہ سوال کریں اور سوچیں کہ ہم اس جاہلیت قدیمہ کو اختیار کر کے, اس پر فخر کر کے اپنے معاشرے کو کدھر لے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جہالت سے نکالے اور علم کا نور عطا فرمائے, اور جاہلیت سے بچا کر دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.